السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. آمين يا رب العالمين. اللہ رب العالمین کی توفیق سے دور ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری ہے. قرآن حکیم کا ترجمہ مختصر وضاحت کے ساتھ سورہ ابراہیم کا مطالعہ کر رہے ہیں. آیت نمبر 23 تک مطالعہ مکمل ہوا تھا، اہل جنت کا تذکرہ ہوا تھا. آج مطالعہ آگے بڑھا رہے ہیں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 سے. اب کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ، اس کا ایک موازنہ ہے، ایک کانٹراسٹ ہے جو بیان کیا جا رہا ہے. سورہ ابراہیم آیت نمبر 24، ارشاد ہوا: الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ کلمے کی کیسی مثال بیان فرمائی؟ کا شجرت طیبۃ، وہ پاکیزہ درخت کی طرح ہے، اصلہ ثابت وفرعہ فی السماء، اس کی جڑ مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں. اب یہ پاکیزہ کلمہ کیا ہے؟ آگے مزید ذکر آئے گا. لا الہ الا اللہ، یعنی توحید کا یہ عقیدہ اس قدر مضبوط بات ہے کہ جس کے دل میں گھر کر جائے اس کے اعمال میں پختگی اور حسن اور نکھار پیدا ہو جاتا ہے. آگے فرمایا کہ تؤتی اکلہا کل حین باذن ربها، وہ اپنے رب کے حکم سے ہر وقت اپنا پھل دیتا ہے. ویضرب اللہ الامثال للناس، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے. لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. تو یہ شجر طیبہ یعنی کلمہ طیبہ ایک پاکیزہ درخت ہے جس کی جڑیں زمین میں مضبوط اور شاخیں آسمانوں میں پہنچی ہوئی ہیں. یہ کلمہ طیبہ، یہ توحید کا کلمہ لا الہ الا اللہ، اس پوری کائنات کا یہ مربوط نظام بتا رہا ہے کہ یہ ایک بنانے والے کے بنانے سے چل رہی ہے، اور جو بندہ اسی اللہ کی توحید پر کاربند ہو اس کی مطابقت پوری کائنات سے ہو جاتی ہے. کائنات میں کہیں بھی آپ کو مجھے رکھنا فلو ڈیفیکٹ نظر نہیں آتا، کیونکہ کائنات اللہ کے حکم کی پابند. پھر یہ زمین و آسمان اللہ نے بنائے مخلوق کے نفع کے لیے، تو یہ مخلوق کو نفع بھی زمین و آسمان سے مل رہا ہے. جو بندہ توحید کے کلمے پر کاربند ہو جائے اس کی مطابقت کائنات سے ہو جاتی ہے، اس کے عمل میں بھی حسن اور نکھار پیدا ہوتا ہے، اور اس کی ذات دوسروں کے لیے نفع کا باعث بنتی ہے. جیسے وہ درخت جس کی جڑیں مضبوط، شاخ آسمان میں ہر دور میں وہ پھل دیتا ہے، اسی طرح کلمہ طیبہ کا ماننے والا واقعتاً اور توحید پر کاربند شخص اس کی ذات دوسروں کے لیے نفع کا باعث بنتی ہے. ہر موسم میں فصلیں بہار، نیکیوں کی بہار اس کی ذات سے پھوٹے گی اور معاشرے کے لیے وہ باعث نفع ہوگا. یہ مثالیں اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. اس کے برعکس کلمہ خبیثہ ہے، کفر ہے، شرک ہے. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور ناپاک کلمے کی مثال ایسی ہے، كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اشْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ، جیسے ناپاک درخت ہو جسے زمین کے اوپر سے اکھاڑ لیا جائے. مَا لَهَا مِنْ قرار، اس کے لیے کوئی قرار نہیں. اب کلمہ خبیثہ، ناپاک کلمہ کیا ہے؟ کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے کہ ناپاک درخت ہو، کیا مراد؟ جسے زمین کے اوپر سے اکھاڑ لیا جائے، اس کو کوئی قرار نہیں ہے، جڑے مضبوط نہیں ہے، وہ کھڑا نہیں رہ سکتا، وہ دوسروں کے لیے نفع کا باعث نہیں بن سکتا. تو جس کے دل میں شرک ہے، کفر ہے، نفاق ہے، اس کے کردار کی کوئی بنیاد نہیں ہے، وہ معاشرے کے لیے، لوگوں کے لیے واقعتا نفع کا باعث نہیں بن سکتا. یہ کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ، توحید کے مقابلے میں شرک اور کفر، یہ موازنہ، یہ کانٹراسٹ جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. ارشاد ہوا آگے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ ان لوگوں کو ثابت قدم رکھتا ہے جو ایمان لائے مضبوط بات کے ذریعے سے، یعنی قول ثابت مضبوط بات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھتا ہے۔ حدیث مسلم شریف میں اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا کہ قول ثابت یہ لا الہ الا اللہ ہے، قبر کے سوالات ہوں گے وہاں بھی بندے کو یہ کلمہ نفع دے گا، ثابت قدم رکھے گا۔ دنیا میں بھی توحید کے کلمے پر بندہ قائم رہے تو اس کو ثبات ملتا ہے، کردار میں پختگی آتی ہے، مخلوق کے لیے نفع کا باعث بنتا ہے۔ فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ثابت قدم رکھتا ہے جو ایمان لائے مضبوط بات کے ذریعے سے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی۔ ویضل اللہ الظالمین، اور اللہ ظالموں کو گمراہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ ویفعل اللہ ما یشاء، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں پہنچا دیا؟ ایک اشارہ سرداران قریش کی طرف، نبی مکرم علیہ السلام تشریف لائے، اتنی بڑی نعمت قرآن کریم عطا ہوا، اتنی بڑی نعمت انہوں نے قدر نہیں کی، یہ سردار قریش کے یہ خود بھی گمراہ ہوئے اور اپنے لوگوں کو بھی گمراہی کا ذریعہ، گمراہ کرنے کا ذریعہ بنے۔ فرمایا کہ وہ احل قومہم دار البوار، اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں پہنچا دیا، یعنی جہنم یسلونہا، جہنم میں جس میں وہ جھلسیں گے، وبئس القرار، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ کفر اور شرک، اس کا انجام جہنم کی آگ، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ وجعلوا للہ امدادا یضل عن سبیلی، اور انہوں نے اللہ کے لیے کچھ شریک بنا لیے تاکہ وہ اس کے راستے سے گمراہ کریں۔ قل تمتعوا فان مصيركم الى النار، آپ فرما دیجئے تم چند روزہ فائدہ اٹھا لو، پھر یقینا تمہارا لوٹنا آگ کی طرف ہے۔ قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے کہ وہ نماز قائم کریں اور اس میں سے خرچ کریں جو ہم نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ مکی صورتوں میں انداز ملتا ہے میرے ان بندوں سے فرما دیجئے، الذين آمنوا جو ایمان لائے، مکی صورتوں میں۔ مدنی صورتوں میں انداز ملتا ہے یا ایھا الذين آمنوا، یا ایھا الذين آمنوا، امت امت بنی ہے مدنی دور میں جا کے، وہاں خطاب کا انداز یا ایھا الذین آمنوا، یہاں انداز مکی صورتوں میں آپ میرے بندوں سے فرما دیجئے الذین آمنوا جو ایمان لائے۔ اچھا ایمان کے بعد کیا ہے؟ یقیم الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم، کہ وہ نماز قائم کریں اور اس میں سے خرچ کریں جو ہم نے انہیں رزق میں سے عطا فرمایا۔ مالی عبادت بھی، بدنی عبادت بھی، جان بھی لگاؤ، مال بھی لگاؤ، ایمان کا فقط دعویٰ کافی نہیں، تقاضے بھی پورے کرو۔ وَيُنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور اس میں سے خرچ کریں جو ہم نے انہیں عطا فرمایا پوشید اور علانیہ طور پر۔ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی، یعنی قیامت کا دن۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء، اللہ ہی ہے جس نے آسمان و زمینوں کو پیدا فرمایا اور آسمان سے پانی نازل فرمایا، یعنی بارش برسائی۔ فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر اس پانی کے ذریعے پھلوں میں سے تمہارے لیے رزق کو نکالا۔ وسخر لکم الفلک لتجری فی البحر، وسخر لکم الفلک، اور اس سے تمہارے لیے کشتیوں کو کام میں لگایا۔ اس سخرا، یہ لفظ بار بار آتا ہے، اس کا مطلب ہے مسخر کرنا، اس کے دو معنی ہیں۔ بعض وہ چیزیں جو ہمارے اختیار میں اللہ تعالیٰ نے دے دی، کشتی چلا رہے ہو، گاڑی چلا رہے ہو، جہاز اڑا رہے ہو، یہ اختیار میں دے دی، لیکن ہے یہ سب ہماری خدمت پر لگے ہوئے، اور بعض چیزیں ہماری خدمت پر ہمارے کام میں لگا دی گئی، اختیار نہیں دیا گیا۔ سورج نکلنا ہمیں فائدہ ہے، چاند ہے ہمیں فائدہ ہے، ستاروں کو دیکھ کر ہمیں اچھا بھی لگتا ہے منظر، فائدے بھی ہیں، اسی طرح ہواؤں کا چلنا وغیرہ، بارش کا برسنا، یہ سب ہماری خدمت پر لگے ہوئے، مگر یہ ہمارے اختیار میں نہیں۔ تو بعض چیزیں اختیار میں دی ہیں اور ہمارے کام پر لگائیں اللہ نے، اور بعض چیزیں اختیار میں نہیں دی مگر ہمارے کام پر لگائیں، اس کو تسخیر کہتے ہیں۔ یا ارشاد ہوا وسخر لکم الفلک، اور اس نے تمہارے لیے کشتیوں کو کام میں لگا دیا۔ لتجریہ فی البحر بھی امری، تاکہ اس اللہ کے حکم سے سمندر میں چلے۔ معاف کیجیے گا، وسخر لکم الانہار، اور اس نے تمہارے لیے نہروں کو بھی کام میں لگا دیا۔ وسخر لکم الشمس والقمر دائبین، اور اس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے کام میں لگا دیا۔ وسخر لکم اللیل والنہار، وسخر لکم الشمس والقمر دائبین، اور اس نے سورج اور چاند کو تمہارے کام میں لگا دیا. دائبین لگاتار دونوں گردش میں ہیں, مستقل عمل میں ہیں, گردش میں ہیں. وسخر لکم اللیل والنہار اور رات و دن کو تمہارے لیے کام میں لگا دیا. وآتاکم من کل ما سألتموم اور اس نے تمہیں وہ ہر شے عطا فرمائی جو تم نے اس سے مانگی. کچھ چیزیں ہم مانگتے ہیں اکثر اللہ نے مانگے بغیر دی ہیں اور ہمیں شعوراً اندازہ بھی نہیں کہ ہمارے فائدے کے لیے کیا کیا چیزیں ہیں. وہ سب کچھ عطا فرمایا جو تم نے مانگا, چاہے شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر, کانشیسلی یا ان کانشیسلی. وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اور اگر تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو بھی تو انہیں شمار نہیں کر سکتے. یہ ہے جو بات اللہ تعالیٰ ایک اور انداز سے سورہ رحمان میں 31 مرتبہ بیان فرماتا ہے, فبی الا ربی کو مات ہو کر زبان پر سمت ربی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہاں فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو انہیں شمار نہیں کر سکو گے. اِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ بے شک انسان بڑا ہی ظالم بہت ناشکرہ ہے. ظلم کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کی قدر نہ کرے, شکر ادا نہ کرے. اور ناشکری کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا نہ کرنا, شرک کرنا, کفر کرنا, نافرمانی کرنا. اللہ تعالیٰ ناشکری سے بچائے اور اپنے شکر گزار بندوں میں ہمیں شامل فرمائے. اگلا رکو بڑا پیارا, بڑا قیمتی, رکو نمبر 6 سورہ ابراہیم کا. ابراہیم علیہ السلام کی بہت پیاری, بہت قیمتی, بڑی جامع دعائیں اس مقام پر آ رہی ہیں. دعاؤں کے آداب بھی بتائے جا رہے ہیں اور کیا مانگا جائے یہ ذکر بھی آ رہا ہے. فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا, رب اجعل هذا البلد آمینا اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دیجئے. شہر کو امن والا, اولاً مکہ مکرمہ مراد ہے. اللہ ہمارے شہر, ہمارے شہروں, تمام ممالک کو, تمام عالم کو امن عطا فرمائے. امن کتنی بڑی نعمت ہے. آج ہم اللہ کی توفیق سے یہاں دورہ تجمع قرآن تراویح کی محافل میں ہیں. جب کووڈ کا دور گزرا تو مسجدیں بھی ویران, گھروں میں بھی بمشکل تراویح ہو پا رہی تھی. جی کبھی وہ دور کراچی والوں پر گزرا کہ ہلاکتیں ہو رہی تھی تو اعتکاف لوگوں کو توڑنا پڑ گیا تھا. امن نہ ہو تو عبادات انجام دینا مشکل, امن نہ ہو تو حج عمرے کے لیے جانا مشکل, امن نہ ہو تو روزگار کی فکر کرنا مشکل, امن نہ ہو تو زندگی گزارنا مشکل. امن بڑی نعمت مادی نعمتوں کے اعتبار سے بھی اور روحانی نعمتوں کے حصول کے اعتبار سے بھی. رب اجعل هذا البلد آمنا اس شہر کو میرے رب امن والا بنا دیجئے. وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام اور مجھے اور میری اولاد کو دور رکھ اس بات سے کہ ہم بتوں کی پوجا کریں. ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے بندے بھی ہیں, اللہ کے رسول بھی ہیں, توحید پر کارمند بھی ہیں. 6 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سند دی ہے, وما کانا من المشرکین, وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. مگر مشرکین عرب جو کہ اپنے آپ کو ان کی نسل اور اولاد میں سے کہتے تھے, انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو بتوں سے دور تھے اور اب اولاد کے لیے بھی انہوں نے یہی دعا کی تھی. وجنبنی وبنی یا ان نعبد الاصنام اور مجھے اور میری اولاد کو دور رکھ اے اللہ اس بات سے کہ ہم بتوں کی پوجا کریں. حالانکہ وہ تو موحد ہیں, توحید پر کارمند, مگر یہ ان کی عاجزی کا بیان کہ یہ دعا اللہ تعالیٰ کے حضور کر رہے ہیں. رب انہن اضللن کثیر من الناس اے میرے رب بے شک انہوں نے یعنی ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر ڈالا ہے. یعنی یہ ظاہر کا ذریعہ بنے اس شرک کے عمل کے لیے, اس کی طرف اشارہ. بے شک انہوں نے یعنی ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر ڈالا ہے. فمن تبعنی فانہ منی لہذا جس نے میری اتباع کی بے شک وہ تو مجھ سے ہے. یہ اہم نقطہ, کسی سے تعلق کا دعویٰ ہو تو اتباع کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم میں ذکر آیا, سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں, ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی اے نبی فرما دیجئے اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو. جامع ترمذی کی حدیث پہلے بھی پیش کی گئی, من احب سنتی فقط احبنی جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. ابراہیم علیہ السلام فرما رہے فمن تبعنی فانہ منی لہذا جس نے میری پیروی کی, میری اتباع کی تو بے شک وہ مجھ سے ہے. محبت کے دعوے کے لیے اتباع کا ثبوت ضروری ہے. ہاں آگے بڑا لطیف نقطہ ہے شفاعت کا, ومن عصانی اور جس نے میری نافرمانی کی فانک غفور رحیم تو بے شک اے اللہ تو بڑا ہی بخشنے والا, نہایت رحم فرمانے والا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ جس نے میری نافرمانی اس کو تو جہنم میں ڈال دے, اس کو تو عذاب دے, اس کی پکڑ فرما. یہ شفاعت کا بڑا لطیف انداز, جس نے میری پیروی کی وہ تو مجھ سے ہے اور جس نے میری نافرمانی کی بے شک اے اللہ تو بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اللہ سے کیسے مانگا جائے, اللہ سے کیسے پکارا جائے, اللہ سے کیسے مانگ کر اس کو منایا جائے, یہ پیغمبر ہمیں سکھا رہے ہیں. ربنا اے ہمارے رب, انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم بے شک میں نے اپنی کچھ اولاد کو ایک ایسی وادی میں بسایا ہے جو بنجر تھی تیرے حرمت والے گھر کے پاس، ربنا لیقیم الصلاۃ، اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ واقعہ یاد آ گیا، بے آباد زمین مکہ کی، اللہ کا حکم آیا، برسوں کی دعاؤں کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے ہاں اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی، 87 برس کے کم و بیش ہیں، برسوں کی دعاؤں کے بعد ایک بیٹا اللہ نے عطا فرمایا۔ اللہ فرماتے ابھی امتحان اور بھی ہے، ابراہیم اپنی بیوی کو، ہاجرہ کو، بیٹے کو، اسماعیل کو علیہ السلام مکی کی بے آباد زمین میں چھوڑ کر آ جاؤ۔ تفصیلی واقعے کا موقع نہیں، بیوی ہاجرہ نے پوچھا کیا اللہ کا حکم، ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کا حکم، وہ اللہ کی بندی، بے آباد زمین، نہ ہوٹلز، نہ ریسٹورینٹس، نہ کوئی آبادی، نہ پانی، نہ کچھ، بنجر زمین، وہ اللہ کی بندی، اللہ پر توکل کرتے ہوئے فرماتی ہیں آپ چلے جائیے، اللہ ضائع نہیں کرے گا ہمیں۔ ابراہیم اللہ کا حکم ہے، وہ ماں جس کی گود میں دودھ پیتا بچہ موجود ہے، وہ بی بی ہاجرہ عرض کرتی ہیں آپ چلے جائیے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ کچھ پانی، کچھ کھجورے دے کر ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، پانی ختم، کھجورے ختم، اب ماں کے وجود میں کچھ جائے تو بیٹے کے لیے غذا کا اہتمام ہونا، اب وہ ماں بے قرار، لیکن توکل اللہ پر، اللہ پر توکل کے ساتھ اپنی سی سعی کی کوشش، ادھر صفا ادھر مروا، کبھی صفا کی پہاڑی پر دیکھو کوئی قافلہ گزر رہا ہو، کبھی نیچے اترتی پھر بچے کو دیکھتی، پھر دوسری پہاڑی کی طرف، مروا کی طرف، یہ صفا مروا، صفا مروا، صفا مروا، یہ اللہ کو سعی، یہ دوڑنا اتنا پسند کہ اللہ نے اس ادا کو اور دیگر ادائیں اس گھرانے کی حج اور عمرے میں ہمیشہ کے لیے اللہ نے جاری کر دی۔ یہ ہے پس منظر اس سعی کا، یہ ہے قربانیاں ابراہیم علیہ السلام کے گھر کی، یہ ہے توکل ایک ماں کا اللہ کی ذات پر، اور یہ ہے اس سعی کا نتیجہ کہ اس سعی کو اللہ نے اتنا قبول فرمایا کہ معجزہ عطا فرما دی اور زمزم کا پانی جاری ہو گیا قیامت تک کے لیے۔ اے اللہ، اے میرے رب، بے شک میں نے اپنی کچھ اولاد کو ایک ایسی وادی میں بسایا جو بنجر بھی تیرے حرمت والے گھر کے پاس، کیوں بسایا؟ ربنا لیقیم الصلاۃ، اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کرے۔ اللہ، تیرا ذکر جاری رہے، تیری یاد جاری رہے، تیری اطاعت جاری رہے، تیری بندگی جاری رہے، اولاد کو سیٹل کیا ہے، حالانکہ دودھ پیتا بچہ بھی ہے، بیوی کو، بچے کو چھوڑ کر آ رہے، سیٹل کر رہے تاکہ اللہ یہ توحید کا مرکز بنے، تیری بندگی ہو، نماز یہ قائم کریں اور آنے والے لوگ تیری بندگی پر رہیں۔ اولاد کو سیٹ کرنا ہو تو ذرا دیکھو، ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام، انبیاء کے والد ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی حکم سے اپنی اولاد کو کہاں سیٹل کیا۔ آج بھی دنیا میں مائیگریشن ہو رہی ہے، گھر بار کو لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں، کوئی گھر والوں کو لے کر جاتا ہے، کوئی اپنے بچوں کو بھیج دیتا ہے اور کوئی اکیلا چلا جاتا ہے، آج بھی مائیگریشن ہو رہی ہے، آج بھی ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، آج بھی چلت پھرت ہے، آج بھی لائن لگی ہوئی ہے، جہاں پاسپورٹ جمع ہوتے ہیں، جہاں ویزے لگتے ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور کرپشن کا عالم یہ ہے کہ لائن لگانے کے لیے بھی پیسے لیے جاتے ہیں، کرپشن اتنی ہو گئی ہے، لیکن لائنیں خوب لگی ہوئی ہیں، مگر غور کرو کہ وہاں، غور کرو کہ وہاں کس اعتبار سے مائیگریشن ہوئی۔ ربنا لیقیم الصلاۃ، اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ فجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم، پس لوگوں کے دل ان کی طرف مائل فرما دے، مائل فرما دے، ادھر آنے والا بنا دے۔ آج تو مسئلہ یہ ہو گیا کہ 2.5-3 کلومیٹر تک لائنیں لگی ہوئی ہیں، جو لوگ بھی اس وقت عمرے پر گئے ہوئے ہیں، کھچا کھچ حرم کی گلیاں بھری ہوئی، حدود حرم کی گلیاں بھری ہوئی ہیں، اس قدر ہو جاتا ہے کہ وہاں کی گورنمنٹ کو کوٹا لگانا پڑتا ہے، روکنا پڑتا ہے۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، بندوں کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ چنانچہ افئدت من الناس ترجمہ کیا گیا، کچھ لوگوں کے دلوں کو مائل کر دے، سارے آ جائیں اللہ کے لیے مشکل نہیں، بندوں کو سنبھالنا بندوں کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ فجعل افئدت من الناس تهوی الیہم، پس تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل فرما دے۔ ورزقهم من الثمرات، اور انہیں پھلوں میں سے رزق عطا فرما، لعلهم یشکرون، تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ یہ دعائیں ہم نے البقرہ میں بھی پڑھیں، یہاں بھی آ گئیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا، سنگلاخ پہاڑ، بنجر زمین، اس مکہ مکرمہ میں پہاڑ ہی پہاڑ، اس کی اپنی حکمتیں ہیں، وہ نیچرلی اللہ نے اس کو پرزرو کر رکھا ہے، اس کی اپنی ایک برکت ہے، مگر کچھ اگتا نہیں، مگر بتائیے کیا وہاں ملتا نہیں، کچھ اگتا نہیں، مگر بتائیے کیا وہاں ملتا نہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی طفیل، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے رب بے شک تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں، جو ہم ظاہر کرتے ہیں، ہمارا ظاہر باطن، ایون تشریح ہے، ہمارا سب کانشس لیول بھی اے اللہ تیرے علم میں ہے۔ وما یخفا علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اور اللہ سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے زمین میں اور نہ آسمان میں۔ الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، تمام تعریف تمام شکر اللہ کے لیے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے علیہم السلام، پہلے اسماعیل اور پھر اسحاق، بی بی ہاجرہ کے ہاں اسماعیل، بی بی سارہ کے ہاں اسحاق. ان ربی لسمیع الدعاء، یقینا میرا رب دعائیں ضرور سننے والا ہے. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے. ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی. ربنا وتقبل دعاء، اے ہمارے رب اور میری دعا قبول فرما. یہ دعا ہم سب کو یاد ہے، مگر دعا کیا بتا رہی ہے؟ اللہ سے توفیق مانگو عبادت کے لیے، جیسے سورہ فاتحہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے اس مقصد کے لیے مدد بھی مانگتے ہیں. یہاں کیا ہے؟ اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے. اللہ کی توفیق کے بغیر اس کی عبادت ممکن نہیں ہے، مگر اکیلے اکیلے اپنی فکر نہیں کرنی. ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی. نیک باپ اپنی اولاد کے بارے میں بھی فکر مند ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جب امامت ان کو عطا ہوئی تو اللہ سے پوچھا میری اولاد کے لیے کیا ہوگا؟ فرمایا ظالموں کے لیے وعدہ نہیں. البقرہ میں آیت 124 میں ہم پڑھ چکے، یہاں بھی اپنی اولاد کے بارے میں، اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا. ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی. حدیث میں آیا بچہ 7 سال کا ہو نماز کی تلقین کرو، 10 کا ہو جائے تھوڑی سختی کرو تاکہ نماز کا پابند ہو جائے. ہم سختیاں کرتے ہیں بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے، بچوں کے پری برتھ ایڈمیشن کے لیے لوگ لائنیں لگاتے ہیں. ہاں فجر سردی میں 6:30 بجے ہوتی ہے، بچے کو ہم 6 بجے وین میں ٹھوس رہے ہوتے ہیں، 2.5 سال کے بچے کو ٹھوس رہے ہوتے ہیں. 7 سال تک تو حضور نے نہیں فرمایا کہ نماز کی کوئی تلقین بھی کرو، 7 سال تک تو سیدنا علی نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ کہ اپنے بچوں کے ساتھ کھیلو، یعنی وقت دو ان کو. ہم تو 2 سال کا بچہ بھی اسکولوں کو دے دیتے ہیں اور بہت سے لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں، اور وہاں کسی کو سختی یاد نہیں آتی. اور اگر اپنے بچوں کی آخرت بہتر بنانے کے لیے کہا جائے کہ نماز کی تلقین کرو، بھائی دین میں جبر تو نہیں ہے نا. سورۃ البقرہ آیت نمبر 256 یاد بھی، لا اکراہ فی الدین. وہ اللہ کے بندو کیوں مس کوٹ کرتے ہو؟ ہر جگہ سختی بچوں کے لیے ہو رہی ہے، ہر جگہ اہتمام بچوں کے لیے ہو رہا ہے، اللہ کے سامنے جھکانے کے لیے اہتمام نہیں ہونا چاہیے. ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی. ربنا وتقبل دعاء، اے ہمارے رب اور میری دعا قبول فرما. ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب میری مغفرت فرما. ولی والدی، اور میرے والدین کو بخش دے. ولی المؤمنین، اور سب ایمان والوں کو بھی. یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہوگا. ایک وہ آزر والی بات تو ہم پڑھ آئے، سورۃ التوبہ آیت نمبر 114، سورۃ توبہ آیت نمبر 114، وہ شرک پر رہا تو دعا کرنا چھوڑ دی. ہمارے لیے کیا ہے؟ اپنے لیے بھی دعا کرو، ماں باپ کے لیے بھی دعا کرو، اور سارے ایمان والوں کے لیے بھی. یوم یقوم الحساب، کہ اللہ مجھے بخش دے اور میرے والدین کو اور تمام ایمان والوں کو. یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کی، ہمارے والدین کی، اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے. یہ دعائیں اپنے معمولات میں ترجمے کے ساتھ شامل کیجئے. ایک ہوتا ہے دعا پڑھنا، ہم پڑھتے ہیں جب ہمیں ترجمہ نہیں آتا. ایک ہوتا ہے دعا مانگنا، جب ترجمہ ذہن میں ہوگا تو ہم دعائیں مانگیں گے. اور جن کے بھی والدین دنیا سے چلے گئے ان کو وہ پھر حدیث یاد دہانی کرا دی جائے. ایک بندے کا درجہ بلند کیا جاتا ہے اور اس کو بتایا جاتا ہے کہ تمہارے بیٹے نے، تمہاری اولاد نے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کی، اس سے تمہارا درجہ بلند کیا جا رہا ہے. یہ مسند احمد میں روایت ہے. تو اپنے لیے بھی مانگیں، ماں باپ حیات ہو تب بھی ان کے لیے مانگیں، چلے گئے تب بھی مانگیں، اور تمام ایمان والوں کے لیے. مومن کا دل بہت بڑا ہوتا ہے، وہ سب کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے، اپنے لیے بھی، اولاد کے لیے بھی، ماں باپ کے لیے بھی، اور تمام ایمان والوں کے لیے مانگنا ہے. یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہوگا. اگلے الفاظ میں قیامت کا نقشہ بھی ہے، اور وہاں لوگوں کی جو کیفیت ہوگی، بڑے سخت بیانات آ رہے ہیں. فرمایا ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، اور تم اللہ کو ہرگز بے خبر خیال نہ کرنا اے مخاطب. عما يعمل الظالمون، ان اعمال سے جو ظالم کر رہے ہیں. اللہ خوب واقف ہے. انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار، بے شک وہ تو انہیں اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس دن آنکھیں خوف کی وجہ سے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. مہطعین مقنعی رؤوسہم، وہ اپنے سر اوپر اٹھائے ہوئے دوڑ رہے ہوں گے. لا یرتد الیہم طرفہم، ان کی نگاہیں ان کی طرف واپس نہ آ سکیں گی. وافئدتہم ہوا، اور ان کے دل خوف کی وجہ سے بد حواس ہوں گے، آنکھیں خوف سے پھٹی رہ جائیں گی، سر اوپر اٹھائے دوڑ رہے ہوں گے، نگاہیں پتھرا جائیں گی، پلٹ کر واپس نہ آئیں گی، اور دل خوف کی وجہ سے بدحواس ہوں گے، جو ہے وہ ایک خوف اور دہشت ان پر قائم ہوگی. وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، اور آپ لوگوں کو اس دن سے ڈرائیے جب ان پر عذاب آئے گا. فیقول الذین ظلموا, تو جنہوں نے ظلم کیا وہ کہیں گے, ربنا اخرنا الى اجل قریب, اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی مدت کے لیے مہلت دے دے, نجیب دعوتک ونتبع الرسل, ہم تیری دعوت قبول کر لیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے. یہ اس دن کی حسرتوں کا بیان. اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال, کہا جائے گا کیا تم اس سے پہلے قسمیں نہیں اٹھاتے تھے کہ تمہارے لیے کوئی زوال نہیں, تم مرو گے نہیں, تمہاری کو موت نہیں آئے گی اور آگے تو کوئی پوچھے گا نہیں, اس طرح کے تم نے دعوے نہیں کیے تھے, قسمیں نہیں اٹھائی تھیں. وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم, اور تم ان لوگوں کی بستیوں میں آباد تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. وتبین لکم کیف فعلنا بهم, اور تم پر اچھی طرح واضح ہو گیا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا. وضربنا لكم الامثال, اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بیان فرما دی تھیں, اب تم نے عبرت نہ پکڑی تو تمہارا اپنا نقصان. وقد مكروا مكرهم, اور یقینا انہوں نے اپنی چالیں چلی تھیں. وعند الله مكرهم, اور اللہ تعالی کے پاس ان کی ہر چال کا توڑ ہے. وان كان مكرهم لتزول منه الجبال, اور یقینا ان کی چالیں ایسی تھیں کہ ان سے پہاڑ ٹل جاتے. کیا مطلب, انہوں نے اس قدر سازشیں کی, چالیں چلی کہ پہاڑ بھی ٹل جاتے, مگر انبیاء اور رسول استقامت کا پہاڑ تھے, وہ ان کے مقابلے میں جمے رہے, ڈٹے رہے, اور اللہ تعالیٰ کے پاس ان کفار کی چالوں کا توڑ بھی تھا, البتہ اللہ کے فضل سے انبیاء نے استقامت کا مظاہرہ کیا. فلا تحسبن اللہ مخلف وعده رسولا, بس اے مخاطب تم ہرگز یہ خیال نہ کرو کہ اللہ اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرے گا, قطعا نہیں, اللہ کا وعدہ سچا ہے. ان اللہ عزیز ذو انتقام, بے شک اللہ بہت غالب انتقام لینے والا ہے. دنیا میں بھی اللہ کا وعدہ کیا ہے, سورہ مجادلہ آیت نمبر 21, کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی, اللہ نے فرمایا کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے, قومیں نافرمان مٹائی گئیں اور رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے بچایا اور محفوظ رکھا. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات, جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی, ایک نیا عالم عالم آخرت برپا ہوگا. وبرزوا لله الواحد القهار, اور سب لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے جو اکیلا ہے, سب پر غالب ہے. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد, اور آپ اس مجرموں کو دیکھیں گے کہ وہ آپس میں زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے. اور دیگر مقام پر ہم پڑھیں گے 70 ہاتھ طویل زنجیریں ہوں گی جس میں مجرمین کو جکڑا جائے گا. سرابیلهم من قطران وتغشى وجوههم النار, ان کے کرتے گندک کے ہوں گے, جو لباس پہنایا جائے گا گندک کا ہوگا, آگ اور بھڑکے گی, اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ رہی ہوگی, چہروں پر بھی آگ ہوگی. اسی چہرے پر مخالفت کرنے والوں کا تیش اور غصہ نظر آتا تھا, تکبر کا اظہار نظر آتا تھا, اللہ جلائے گا ان چہروں کو آگ میں. اللہ اکبر, اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے. انہی چہروں پر پیغمبروں کے بارے میں, ان کے دین کے بارے میں اثرات کا اظہار لوگوں نے کیا, اللہ جلائے گا ان چہروں کو. اللہ اکبر. ہاں, سورہ نساء کی آیت 56 میں پڑھا, ایک مرتبہ کھال جلے گی دوبارہ کھال دی جائے گی, جلنے کے عذاب کو چکھتے رہیں گے. بار بار ذکر آئے, موت بھی نہیں آئے گی, مستقل عذاب ہوگا. وتغشى وجوههم النار, اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ رہی ہوگی. اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت, تاکہ اللہ ہر شخص کو اس عمل کا بدلہ دے جو اس نے کمایا. ان اللہ سریع الحساب, بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. اللہم حاسبنا حساب یسیرا, دعا کرنی چاہیے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما. ھذا بلاغ للناس, یہ قرآن تو انسانوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے. ولینذروا به, اور تاکہ انہیں اس کے ذریعے ڈرایا جائے. ولیعلموا انما هو الہ واحد, اور تاکہ وہ جان لے کہ بے شک وہی اللہ اکیلا معبود ہے. ولیذکر اولو الالباب, اور تاکہ عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. سورہ ابراہیم الحمدللہ مکمل ہوئی, اس کے بعد آغاز ہوتا ہے سورۃ الحجر کا. ایک چھوٹا سا معاملہ ہے کہ ہمارے ہاں جو مصحف پاکستان انڈو پاک میں پبلش ہوتا ہے, یہاں 13ویں پارے کے آخر میں ایک آیت ہے سورہ ہجر کی, اور باقی اس کی 98 آیات پوری اگلے پارے میں 14ویں پارے میں. یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا. عالم عرب میں جو مصحف پبلش ہوتے ہیں وہ سورہ ہجر 14ویں پارے کے آغاز میں ہی جاتی ہے. اب اس کو بھی سمجھ لیں, حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام کا دور, حضور اور صحابہ کے دور میں آیات, سورتیں اور منزلیں, یہ تقسیم موجود تھی. آیات, سورتیں اور منزلیں, 6236 آیات, 114 سورتیں اور 7 منزلیں. بعد کا دور ہے کہ جب کمی آئی, ورنہ صحابہ ایک ہفتے میں قرآن پاک کی تلاوت مکمل کر لیتے تھے, سات منزلیں ہیں, سات دن ہوتے ہیں. بعد کے دور میں پھر یہ ہوا کہ 30 حصے کیے گئے, 30 پارے, تاکہ ایک مہینے میں قرآن پاک کی تلاوت کی تکمیل ہو. لیکن یہ پاروں کی تقسیم دو چار مقامات پر تھوڑی سی ذرا غیر مناسب معلوم ہوتی, ادھر بھی اور سورہ کہف کا مطالعہ کریں گے وہاں بھی آدھا حصہ ادھر آدھا حصہ ادھر. تو بارہ یہ بعد کے دور کی تقسیم ہے, پاروں کی اور رکوعوں کی تقسیم بعد کے دور کی ہے. آیات, سورتیں اور منازل, سات منزلیں, یہ حضور صحابہ کرام کے دور میں یہ تقسیم موجود تھی. اب سورہ ہجر ہے, اس میں بھی سورہ ابراہیم کی طرح شروع اور آخر میں قرآن کریم کا تذکرہ ہے. تینوں بنیادی عقائد, توحید, آخرت اور رسالت کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بھی تذکرہ اور رسولوں کے حالات بیان کیے گئے. مکی صورتوں کے مضامین جو یہاں پر انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گے. سورۃ الحجر مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را حروف مقطعات ہیں. تلک آیات الکتاب و قرآن مبین, یہ اللہ کی کتاب اور واضح قرآن حکیم کی آیات ہیں. 14 پارے کا آغاز ہے. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین, ایک وقت آئے گا جب کافر آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے. موت کو دیکھ کر, عذاب کو دیکھ کر, قیامت کو دیکھ کر آرزو کرنے کا کوئی فائدہ ان کو نہیں ہوگا. ذرہم یاکلوا ویتمتعوا, آپ انہیں چھوڑ دیجئے کہ وہ کھائیں پیئیں اور فائدے اٹھاتے رہیں. ویلہیہم الامل فسوف یعلمون, اور جھوٹی امیدیں انہیں غفلت میں ڈالے رکھیں تو ان قریب وہ جان لیں گے, مراد حقیقت ان کے سامنے آ جائے گی. وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم, اور جتنی بھی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا ان سب کے لیے ایک وقت مقرر لکھا ہوا تھا. اور جتنی بھی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا, الا ولہا کتاب معلوم, ان سب کے لیے ایک مقرر وقت لکھا ہوا تھا. ہر ایک کا فیصلہ طے شدہ وقت پر اللہ کی طرف سے نافذ ہوا. ما تسبق من امت اجلها وما یستاخرون, کوئی قوم نہ تو اپنے مقرر وقت سے آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ پیچھے رہ سکتی ہے. وقالوا یا ایھا الذی نزل علی ذکر انک لمجنون, کفار رسول علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ اے وہ شخص کے جس پر ذکر یعنی قرآن نازل کیا گیا, بے شک تم تو ضرور مجنون ہو. معاذ اللہ, یہ ان کی بدکلامی کفار کی, بار بار اس کا ذکر ہوا ہے. لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین, تم ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لے آتے اگر تم سچوں میں سے ہو. وہی فرمائشی باتیں. ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما کانوا اذا منذرین, ہم فرشتوں کو حق کے فیصلے کے ساتھ ہی نازل فرماتے ہیں اور اس وقت انہیں مہلت نہیں دی جاتی. تمہاری فرمائش پر فرشتے نہیں آتے, کبھی کبھی احکام لاتے ہیں, کبھی کبھی اللہ کے عذاب کا فیصلہ نافذ کرنے کو بھی آتے ہیں, پھر مہلت ختم ہو جائے گی. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون, بے شک ہم نے اس الذکر یعنی قرآن کو نازل فرمایا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی ضرور حفاظت فرمانے والے ہیں. یہ بہت مشہور آیت ہے حفاظت قرآن پاک کے تعلق سے. ایک بات نوٹ کیجئے گا, ذکر میں قرآن بھی موجود شامل ہے اور سنت بھی شامل ہے. کیوں؟ اللہ نے قرآن بھی وحی کے طور پر عطا فرمایا اور قرآن پاک کے علاوہ بھی حضور پر وحی آتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بات, تو قرآن کی حفاظت میں سنت کی حفاظت بھی شامل ہے. اس نقطے کو بھی سمجھ لیں. قرآن کے کچھ مقامات ہم پڑھائیں, سنت کی تشریح سامنے نہ ہو تو عمل نہیں ہو سکتا. تو ایسے قرآن پاک کی حفاظت کا کیا فائدہ رہتا کہ جس کے کچھ احکامات پر عمل کرنا ممکن ہی نہ ہوتا کیونکہ تشریح پتہ نہ ہوتی. تو بٹ نیچرل قرآن کی حفاظت کے ساتھ سنت کی حفاظت بھی شامل ہے. اب عمومی بات, اس قرآن کو اللہ فرماتے ہم نے نازل کیا, ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. نہ تورات کی ذمہ داری اللہ نے دی, نہ زبور کی, نہ انجیل کی. کیوں؟ وہ انٹرم پیریڈ کے لیے کتابیں تھیں, یہ آخری کتاب آ گئی. اور اس آخری کتاب میں پچھلی کتابوں کی تفصیلات بھی اور ان کے احکامات بھی اور صحیح باتیں بھی جو غلط کر دی گئی تھیں, تحریف کر دی گئی تھیں, وہ تمام باتیں صحیح طور پر قرآن پاک نے پیش کر دی اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کر دیا. ایک اور نقطہ اشارتاً آیا, جب انسانیت شعور کی پختگی کو پہنچ گئی کہ اب آخری پیغام اس کو دیا جائے, تب حضور علیہ السلام کو آخری کلام اللہ نے دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا. ایک دلچسپ نقطہ ہے, چار اعتبارات سے حفاظت ہوئی. نمبر ایک, حفظ کے ذریعے. کروڑوں سینوں میں آج بھی قرآن موجود ہے الحمدللہ محفوظ. حفظ کے ذریعے سے, کتابت کے ذریعے سے, حضور کے دور میں صحابہ لکھتے تھے الگ الگ موجود تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک کتابی شکل میں جمع ہو گیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک مینیو اسکرپٹ یعنی ایک رسم الخط لکھنے کا ایک انداز، اس پر امت کا اتفاق ہو گیا رسم الخط پر، تو یہ محفوظ ہوا کتابت کے ذریعے بھی. نمبر تین، اس قرآن کی تعلیم حضور نے دی صحابہ کو، صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، اور آج تک ہم تک تعلیم پہنچی، تو اس کی تعلیم و تدریس کے ذریعے بھی قرآن ہم تک پہنچا، محفوظ ہے. اور نمبر چار، عمل، حضور نے عمل کر کے دکھایا، صحابہ نے عمل کر کے دکھایا، اسلاف نے عمل کر کے دکھایا، تو عمل کے ذریعے بھی قرآن ہم تک پہنچا. یہ چار باتیں ہیں، حفظ کے ذریعے، کتابت کے ذریعے، تعلیم و تدریس کے ذریعے، اور عمل کے ذریعے قرآن ہم تک پہنچا. زیادہ معروف دو باتیں ہیں، حفظ اور کتابت کا معاملہ. اور اگلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے اس کی حفاظت کا جو ذمہ لیا، تو یہ ظاہری اسباب بھی اس میں استعمال ہوئے ہیں. ظاہری اسباب کا مطلب صحابہ نے حفظ کیا، بلکہ دلچسپ بات، قرآن کریم کے پہلے حافظ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ ظاہری اسباب بھی، پھر لکھا گیا ظاہری اسباب بھی. یہ وضاحت میں نے کیوں کی؟ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو ایک قادیانی مسئلے پر ایک مقدمہ چل رہا ہے، اور اس کے حوالے سے بہت کچھ آرا آ چکی ہیں، ایک پیغام بھی ہم نے ریکارڈ کرا دیا، علماء کی طرف سے بھی سپریم کورٹ کی طرف جو ہے وہ ان کا رائٹ اپ پیش کر دیا گیا. ایک آیت جو اس مقدمے کے فیصلے میں پیش کی گئی تھی وہ یہ بھی تھی، قادیانی قرآن پاک کا نام استعمال نہیں کر سکتے، قرآن پاک کی غلط تفسیر کو شائع کر رہے ہیں، معاذ اللہ، یہ جرم ہے پاکستان کے قانون کے مطابق، اور شرعاً بھی یہ جرم ہے. تو لکھا گیا بھائی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. وہ بھائی بالکل اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے رزق کا بھی ذمہ لیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے شفا دینے کا بھی ذمہ لیا ہے. تو رزق کا ذمہ اللہ نے لیا، نوکری ہم بھی کرتے، آپ بھی کر رہے ہیں، چیف جسٹس صاحب بھی نوکری کر رہے ہیں، ہم بھی نوکری کر رہے ہیں، کما رہے ہیں، تو گھر بیٹھ جائے نا پھر. رزق رازق تو اللہ ہے. نہیں نہیں، رازق اللہ ہے، کوشش ہم کریں گے. شافی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو گھر بیٹھے اللہ شفا دے دے گا اگر آپ یا آپ کا بیٹا یا میرا بیٹا بیمار ہو جائے؟ نہ، ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، شفا اللہ دے گا. اسی طرح حفاظت کا ذمہ کس نے لیا؟ اللہ نے. اللہ اسباب کے تحت حفاظت فرما رہا ہے، سینوں میں محفوظ ہے، لکھا ہوا محفوظ ہے، اور امت کی ذمہ داری کے قرآن پاک کی تحریف سے اس کو بچانے کے لیے قانونی طور پر، عملی طور پر، ہر اعتبار سے جو ہے وہ پیش بندی کرنے کی کوشش کریں. فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، بے شک ہم نے اس ذکر یعنی قرآن کو نازل فرمایا ہے، اور بے شک ہم ہی اس کی ضرور حفاظت فرمانے والے ہیں. ولقد ارسلنا من قبلك في شيع الاولين، اور یقینا ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے تھے پہلی امتوں میں. وما تأتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون، اور ان کے پاس جو بھی رسول آتے وہ ان کا مذاق ہی اڑاتے تھے. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، اس طرح ہم اس مذاق اڑانے کو بٹھا دیتے ہیں ان مجرموں کے دلوں میں. جب وہ خود اس روش پر آ جاتے ہیں، اللہ اسی طرف چلا دیتا ہے، اور وہ انکار کی روش پر اور مذاق اڑانے کی روش پر آتے ہیں، اور پھر ان کی فائل تیار ہوتی ہے، پھر اللہ کی طرف سے ان کی پکڑ کا فیصلہ بھی آ جاتا ہے. لا یؤمنون بہ، کہ وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ اس مذاق اڑانے کی کیفیت کو ان کے دلوں میں بٹھا دیتا ہے. آگے فرمایا لا یؤمنون بہ، کہ وہ اس پر ایمان نہیں لاتے. کیا مطلب؟ جب خود اس طرف چلے تو اللہ تعالیٰ نے ادھر ہی ان کو چلا دیا، اور ختم اللہ علی قلوبہم والی بات اپلائی ہو گئی. وقت خلص سنت الاولین، اور یقیناً پہلے لوگوں کا بھی یہی طریقہ چلا آیا ہے. ولو فتحنا علیہم بابا من السماء فظلوا فیہ یعرجون، اور اگر ہم ان پر آسمان سے کوئی دروازہ کھول دیں، پھر وہ سارا دن اس میں سے اوپر چڑھتے رہیں. لقالوا انما سكرت ابصارنا، یقیناً تب بھی وہ یہی کہیں گے، بے شک ہماری تو نظر بندی کر دی گئی ہے. بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا گیا ہے، مراد مان کر نہیں دیں گے. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين، اور یقیناً ہم نے آسمان میں ستارے بنائے اور اسے دیکھنے والوں کے لیے سجا دیا. وحفظناها من كل شيطان رجيم، اور ہم نے اسے محفوظ فرما دیا ہر شیطان مردود سے. الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين، مگر جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرے تو اس کے پیچھے ایک روشن شعلہ لگ جاتا ہے. آسمان کی زینت ستاروں سے، اور شیاطین جنات کچھ وہی میں سے اچھک لینے کی کوشش کرتے تو ستارے شہاب ثاقب ان کو مارے جاتے. یہ ستاروں کے فوائد کا بیان کئی مرتبہ یہ ذکر آیا ہے اور آئندہ بھی آئے گا. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَا، اور ہم نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ جما دیے، بیلنس کر دیا۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُون، اور ہم نے اس میں ہر چیز ٹھیک اندازے سے اگائی ہے۔ زمین بڑی موضوع بنائی گئی ہے، سورج سے مناسب فاصلے پر ہے، ذرا 1% قریب ہو جائے بھٹی بن کر ختم، 1% دور ہو جائے برف کی طرح جم کر پگھل کر ختم۔ آکسیجن کی مقدار بڑی مناسب اللہ نے رکھی، خشکی اور پانی کا ریشو 70:30 جو معروف ہم پڑھتے آئے ہیں اللہ نے مینٹین کیا ہے۔ جتنا ایویپوریشن کی صورت میں پانی اینولی اوپر جاتا ہے ٹریلینز آف ٹن، اتنا ہی بارش کی صورت میں برسا دیتے اللہ نے بیلنس کیا ہے اس کو۔ برفانی علاقوں میں ریچھ کو بال اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، مچھلی کو گلفڑے اللہ نے دیے، تیرنے کا فن اللہ نے اس کو سکھایا ہے، پرندے اپنے پروں کو چھوڑ دیتے ہیں ان کو بیلنس اللہ نے کیا ہے۔ ہر شے اللہ نے پرفیکٹ بنائی ہے، فیزبل بنائی ہے، موضوع اگائی ہے اور بنائی ہے۔ یہاں تو اگانے کا معاملہ، لیکن ہر شے اللہ تعالیٰ نے جو بنائی وہ موضوع۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُون، اور ہم نے اس میں ہر چیز ٹھیک اندازے سے اگائی۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ، اور ہم نے اس میں تمہارے لیے روزی کے سامان پیدا فرمائے۔ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ان مخلوقات کے لیے بھی جنہیں تم روزی دینے والے نہیں ہو۔ کتنی مخلوقات ابھی تک ہم ڈسکور نہیں کر سکے، ان کو بھی اللہ کھلاتا پلاتا ہے، اور کتنی بڑی بڑے ڈسکور ہو گئے جن کو دیکھ کر حیرت زدہ بندہ ہو جاتا ہے، ان کو کھلانے پلانے والا بھی اللہ۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور کوئی چیز ایسی نہیں جس کے ہمارے پاس خزانے نہ ہوں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، اور ہم اسے معین مقدار کے مطابق ہی نازل فرماتے ہیں۔ زمین اللہ نے پہلے بنائی، پھر اس کو سجا دیا، اس کے بعد بندے زمین پر بھیجے۔ یہ بنانا سجانا سورہ حامیم سجدہ کے شروع میں پڑھیں گے۔ اللہ نے زمین میں وسائل پہلے رکھے، بندے بعد میں بھیجے۔ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر رزق کی ذمہ داری لی ہے، سورہ ہود کی آیت نمبر 6۔ اللہ کی زمین پر خزانوں کی وسائل کی کمی نہیں ہے، ہاں کچھ ظالم لوگ زمین کے وسائل پر قابض ہو کر ایک بہت بڑی مخلوق کا حق اڑا جاتے ہیں۔ ان ظالموں کا ہاتھ روکنے اور ظلم کا نظام ختم کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ کتنا ٹن اناج دنیا کے کچھ ایڈوانس کنٹریز کے اندر سمندروں میں ڈمپ کر دیا جاتا ہے تاکہ پرائسز کو وہ مینٹین رکھ سکیں، وہ غریبوں کو نہیں جاتا، وہ ڈم کر دیا جاتا ہے۔ زمین پر وسائل کی کمی نہیں، خدا کی قسم ظالموں کا ظلم روکنے اور ان کے ہاتھ توڑنے کی ضرورت ہے تاکہ مخلوق خدا کو جینے کا موقع ملے۔ اور سنیں دل کے کانوں سے وہ حدیث، ایک بڑی پیاری حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، مسلم شریف کی ہے۔ ایک نہیں 10 مرتبہ اللہ فرماتا ہے، یا عبادی یا عبادی یا عبادی، اے میرے بندو اے میرے بندو اے میرے بندو، 10 مرتبہ اللہ نے انداز اختیار کیا۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو، تمہارے سارے کے سارے انسان، تمہارے سارے کے سارے جنات، اول سے لے کر آخر تک تمام کے تمام ایک چٹیل میدان میں کھڑے ہو جائیں، سارے کے سارے انکاؤنٹیبل، اور سب کے سب مجھ سے مانگیں، سب کچھ مانگیں۔ اب سوچے اور آپ میں اور آپ کیا کیا مانگیں گے، اور میں سب کو ان کے مانگنے کے مطابق سب کچھ بھی عطا کر دوں تو میرے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ بس دیکھو سمندر میں سوئی ڈالو اور نکال کر دیکھو کتنا پانی لگ کر آیا ہے، کہاں سمندر کہاں سوئی پر لگا ہوا پانی، وہ تری بھی خشک ہو کر ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہم کراچی والے 2.5-3 کروڑ، ہم پاکستان والے 25 کروڑ، ہم دنیا والے 7.5-8 ارب، یہ 8 ارب ٹینشن میں بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے خزانوں میں کمی نہیں، آؤ تو صحیح میری طرف، یقین تو کرو مجھ پر، مانو تو صحیح میری، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے ہمارے پاس خزانے نہ ہوں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، اور ہم اسے معین مقدار کے مطابق نازل فرماتے ہیں۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اور ہم پانی سے بھری ہوئی ہوائیں بھیجتے ہیں۔ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، پھر ہم آسمان سے پانی نازل فرماتے ہیں، پھر ہم ہی تمہیں وہ پانی پلاتے ہیں۔ وما انتم له بخازنین، اور تم اس کا ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو۔ یہ تو آج ہم ڈیم بنا رہے ہیں، ورنہ پہاڑوں پر گلیشیئرز کی صورت میں پانی کو برف کی شکل دے کر محفوظ رکھنے والا کون؟ اللہ۔ ان گلیشیئرز کو پگھال کر ان کو نیچے پہاڑوں سے اتارنے والا کون؟ اللہ۔ دریاؤں میں بہانے والا کون؟ اللہ۔ سمندر تک پہنچانے والا کون؟ اللہ۔ ایویپوریشن بخارات کی شکل میں اٹھا کر بادل بنانے والا کون؟ اللہ۔ بادلوں کو برسانے والا کون؟ اللہ۔ اللہ ہی اللہ۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، اور یقینا ہم ہی زندہ فرماتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی سب کے وارث ہیں. ہاں آج وراثت کے احکامات ہیں، ابا کا انتقال ہو گیا تو ان کی بیوی کا اتنا، بچوں کا اتنا، پھر ان کا انتقال ہو جائے گا تو ان کے بچوں کا اتنا، سب چلے جائیں گے تو سب کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی سب کے وارث ہیں. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ، اور یقین ہم تم میں سے آگے بڑھنے والوں کو بھی جانتے ہیں. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور یقین ہم پیچھے رہنے والوں کو بھی جانتے ہیں. کون آگے بڑھ رہا ہے دنیا کے معاملات میں، کون آگے بڑھ رہا ہے آخرت کے معاملے میں؟ اللہ کو معلوم. کون پیچھے رہ گیا دنیا کے معاملے یا آخرت کے معاملے میں؟ اللہ کو معلوم. کون ترجیح دے رہا ہے کس چیز کو؟ اللہ کو معلوم. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور بے شک آپ کا رب ہی انہیں جمع فرمائے گا. إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ اللہ بڑی حکمت والا، خوب علم رکھنے والا ہے. اللہ اپنی ذات کا یقین ہم سب کو عطا فرمائے. وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.